الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم ناظرين الكرام، رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کامیاب زندگی کے قرآنی اصول۔ اصول، ضابطہ، یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ قاعدہ، ویسے تو قاعدے اور ضابطے میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ایک عوامی سمجھانے کے لیے عرض کر دوں کہ وہ چیزیں کہ جن کے تحت بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہوں۔ مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ سجدہ سہو واجب کو بھولنے سے لازم ہوتا ہے، واجب اگر بھول کر چھوٹ جائے، ترک ہو جائے، تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ تو نماز کا یہ ایک اصول اور ایک ضابطہ ہے، اور یہ اصول اور ضابطہ نماز کی درجنوں صورتوں کو شامل ہیں۔ صورتوں کے تعلق سے بعض غلطیاں ہیں، اسی طریقے سے قعدہ اولا چھوڑ دیتا ہے کوئی شخص، تحیہ چھوڑ دیتا ہے، سری نماز کو جہری، جہری کو سری کر دیتا ہے بولنے کے ساتھ۔ تو ایک اصول نے درجنوں مسائل جو ہیں وہ ہمارے حل کیے ہیں۔ تو قرآن مجید فقان حمید ہمیں بے پناہ ایسے اصول عطا فرماتا ہے کہ جو ایک دو نہیں، ایک دو درجن نہیں، بلکہ زندگی کے تمام شعبہ جات کے جو معاملات ہیں وہ اصول ان میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ایسی چیزوں کو بیان کیا جائے، ان پرنسپلز کو بیان کیا جائے کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے ڈھیروں ڈھیر مسائل کو درست کر سکتے ہیں، قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ آج ہم نے جس اصول کا انتخاب کیا ہے، اللہ رب العزت نے ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید فقان حمید میں اس کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، حد سے تجاوز نہ کرو کہ جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں پسند نہیں فرماتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہوتا ہے، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ رب العزت نے احکامات بیان فرمائے اور احکامات کے بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے جو شریعت نازل کی ہے اس شریعت نے اس کی حدود بندی بیان کر دی ہے، فلا تعتدوها، لہذا حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ فرمایا گیا ومن يتعد حدود اللہ، اور جو لوگ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں، اپنے اوپر یہ لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جن چیزوں کو حلال ٹھہرایا ہے انہیں حرام مت ٹھہراؤ۔ حلال کو حرام ٹھہرانا یہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ ولا تعتدوا، تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بلا شبہ اللہ رب العزت حد سے جو تجاوز کرتے ہیں انہیں پسند نہیں فرماتا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں شریعت عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے ہم پر قرآن نازل کیا ہے، قرآن نے بہت ساری چیزوں کو حلال قرار دیا، بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا، ایک باؤنڈریز قائم کر دی شریعت مطہرہ نے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہیں، یحرم علیہم الخبائث، کہ جو حرام چیزوں کو واضح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، خبائث کی حرمت بیان کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات میں قرآن مجید فرقان حمید نے اپنی تعلیمات میں جو نظام ہمیں دیا ہے، اس نظام میں ایک باؤنڈری ہے ہمارے گرد، اور ہم اس باؤنڈری سے متجاوز نہیں ہو سکتے، اسے کراس نہیں کر سکتے، بلکہ جہاں ہمیں ہونا چاہیے ہم وہیں رہیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اسی مفہوم کو کہ نہ تو بندہ چیزوں میں کمی کر سکتا ہے اور نہ اپنے حد سے متجاوز ہو سکتا ہے، اس مفہوم کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور مسلمانوں کی شان یہ ہے، صاحبان ایمان کی شان یہ ہے، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے، ولم یقترو، اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے، جہاں خرچ کرنا لازم ہے، وہاں خرچ کرنے میں تنگی نہیں کرتے، وکانا بین ذالک قواما، اور یہ جو لوگ ہیں اعتدال کی راہ پر ہیں۔ حدود اور نظام یہ تقاضا کرتا ہے کہ بندہ نہ تو کمی کرے اور نہ ہی جو حدود ہیں ان سے متجاوز ہو، ان کو کراس کرے، بلکہ اسے میانہ روی سے کام لینا ضروری ہے، معتدل ہونا ضروری ہے، نہ افراط کی گنجائش ہے نہ تفریط کی گنجائش ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے گرد جو باؤنڈریز ہیں، ہم ان باؤنڈریز کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ ہم زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہیں اور پھر ایک جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہم وہ سب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ شریعت مطہرہ نے جو باؤنڈری قائم کی ہے، ایک باؤنڈری ہے فرائض اور واجبات کے گرد، کہ نہ تو فرائض اور واجبات میں کوتاہی کرنی ہے اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ ایک باؤنڈری ہے نوافل میں، مباحات میں، کہ نوافل کے اندر بھی ایک باؤنڈری ہے، بعض اوقات ان کے اندر بھی بندہ اعتدال کی جو راہ ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ آئیے پہلے تو ہم فرائض و واجبات کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں عبادات کی، تو عبادات کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو بنیادی عبادات ہیں، ان عبادات کی ادائیگی کے لیے شریعت مطہرہ نے شرائط قائم کی ہیں۔ پھر نماز پڑھنی ہے، وضو کا حکم، طہارت کا حکم، غسل کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دیا ہے، نماز کے لیے نیت کا حکم قرآن نے بیان کیا ہے، نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کا حکم قرآن نے بیان کیا ہے، نماز کے لیے ستر عورت کا حکم قرآن نے بیان کیا ہے۔ نماز کے فرائض ہیں، نماز کی شرائط ہیں، نماز کے فرائض اور شرائط جو ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ان میں کوتاہی برتتا ہے تو اس نے جو حدود قائم کی گئی تھی اس میں کوتاہی برتی، اور اگر کوئی متجاوز ہوتا ہے، کسی نے چار رکعت پڑھنی تھی لیکن وہ پانچ پڑھ لیتا ہے، وہ چھ پڑھ لیتا ہے، حدود سے تجاوز ہے۔ ظہر کی نماز ظہر میں پڑھنی ہے، ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد پڑھتا ہے، حدود سے تجاوز ہے۔ حج ہے، حج کا جو موسم ہے، حج کے جو مہینے ہیں، حج کے بعض ارکان مہینوں میں ادا ہوتے ہیں اور بنیادی جو ارکان ہیں وہ ایام حج میں ادا ہوتے ہیں، تو ایک وقت مقرر ہے، ٹائم مقرر ہے، جگہ مقرر ہے۔ حج کے جو مواقیت زمانیہ اور مکانیہ ہیں، جو چیزیں وقت کے اعتبار سے بیان ہوئیں، جو جگہ کے اعتبار سے بیان ہوئیں، ان دونوں باتوں کا خیال رکھنا حج کے ارکان میں ضروری ہے۔ زکوٰۃ ہے، کچھ چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ ہے، کچھ چیزیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہیں، تو ایک نظام شریعت مطہرہ نے دیا ہے، ایک سرکل ہمارے گرد گھومتا ہے، عبادات کا ایک سرکل ہے، عبادات کے اندر حدود و قیودات ہیں، ان کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ بات کریں اگر اللہ کی راہ میں لڑنے کی، اللہ کی راہ میں لڑنا جب بھی موقع آئے گا یا جب بھی موقع ہوتا ہے، بلا شبہ ایک عظیم کام ہے، شاعر اسلام سے ہے، لیکن کفار کے ساتھ لڑنا ہے، اس لڑنے میں بھی حدود و قیودات ہیں کہ کس موقع پر کفار کو جو ہے وہ بندہ مار سکتا ہے، کس موقع پر نہیں مار سکتا، کن سے کس طریقے سے پیش آنا ہے، وہاں بھی حدود و قیودات ہیں۔ اگر ایک مارکہ گرم ہوتا ہے اور اموات ہو جاتی ہیں، تب بھی دین اسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ جناب خبردار، کہ کسی مردہ کے ساتھ کوئی مسئلہ کیا تو، کسی کے کان کاٹے تو، کسی کا ناک کاٹا تو، یہ سب حرام ہے۔ یعنی قتال جیسے معرکے کے اندر بھی شریعت مطہرہ جو تعلیمات دیتی ہے اس کے اندر بھی حدود و قیودات بیان کرتی ہے، بندے کو آزاد نہیں چھوڑتی۔ وہاں بھی عورتوں کے حوالے سے، درختوں کے حوالے سے، آبادیوں کے حوالے سے مختلف اصول بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پڑھنا بلا شبہ ایک عظیم عبادت ہے، لیکن بعض حفاظ تراویوں میں ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ یا لمونہ اور تا لمونہ کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ ایسا قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن اس انداز پہ پڑھنا ہے کہ ہر لفظ کا درست مخرج ادا کرنا ہے۔ قرآن اس انداز پر پڑھنا ہے کہ لفظ کی ادائیگی درست ہونی چاہیے، ایک ایک حرف کی ادائیگی درست ہونی چاہیے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن ختم کر لے، پھر قرآن پڑھنا تو نیکی ہے، لیکن ایک رات میں قرآن ختم کرنا ممنوع ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ کیوں؟ بھائی قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے نہیں دی گئی کہ ایک رات میں جو قرآن پڑھا جائے گا تو وہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرے گا۔ جو حروف کی ادائیگی ہے، کلمات کی ادائیگی ہے، وہ ادائیگی درست طریقے پر نہیں کر پائے گا۔ اس لیے اس بات کو منع کیا گیا کہ کوئی ایک رات میں قرآن ختم کرے، قرآن پڑھنے میں بھی حد بندی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں انفرادی زندگی کی طرف۔ ایک بندے کی جو انفرادی زندگی ہے، اس کی نجی زندگی ہے، جناب بندہ سمجھتا ہے میں نجی زندگی میں آزاد ہوں، نہیں، ایک مسلمان آزاد نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان اپنی نجی زندگی میں بھی اصول و قیود کا، شریعت کی تعلیمات کا پابند ہے۔ اب کوئی شخص اپنا وقت ضائع کرنے بیٹھ جاتا ہے تو وقت ضائع کرنا کس طریقے سے جو ہے وہ پسندیدہ عمل ہو سکتا ہے؟ وقت ضائع کرنے کی بھی درجے ہوں گے۔ کچھ وقت ضائع کرنا وہ ہوگا کہ جو مباح کے درجے کا ہوگا، کچھ حرام کے درجے کا آ جائے گا۔ تو وقت ضائع کرنے کے حوالے سے بھی ایک تفصیل ہے۔ ممکن ہے کچھ وقت ایسا ہو کہ اگر کوئی ضائع کرے تو ایک مباح کے درجے میں آئے، لیکن وقت ایک قیمتی امر ہے۔ وقت ضائع کرنے والے عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ غفلت بڑھتی ہے، سستی طاری ہوتی ہے، اور پھر نمازوں کی ادائیگی بھی متاثر ہوتی ہے، نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں۔ تو وقت کے تعلق سے بھی حدود بندی ہے کہ کہاں، کس بات میں، کس وقت میں، کس چیز میں کتنا وقت صرف کرنا ہے اور کتنا نہیں کرنا۔ ماں باپ سمجھا رہے ہوتے ہیں، بیٹا ان کے ساتھ مت بیٹھو، یہاں نہ رکا کرو، یہاں نہ بیٹھا کرو۔ اولاد سمجھتی ہے، ہمارے ماں باپ تو ایسے سمجھاتے رہتے ہیں، یہ بھی غفلت ہے۔ بندہ بری صحبت کا شکار ہوتا ہے اور بری صحبت کی وجہ سے اس کے زبان پر گال گلوچ آتی ہے، وہ جھگڑا کرنا سیکھتا ہے۔ بری صحبت کی وجہ سے فلم و ڈراموں کا شوقین ہوتا ہے۔ بری صحبت میں بیٹھ کر جو باتیں ہوتی ہیں، بندہ انہی باتوں سے متاثر ہوتا ہے، اسی فیلڈ کو اپناتا ہے، اسی طرف آگے بڑھتا ہے۔ بری صحبت ایک ایسا عمل ہے، بندے کو نہ جانے کہاں تک لے جاتی ہے۔ اور بندہ سوچتا ہے کیا ہوا ہے، بیٹھا ہی تو ہوں، کیا ہو گیا؟ نہیں، قرآن حکم دے رہا ہے فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، کہ یاد آنے کے بعد، سمجھا دیا گیا اب تو تمہیں، برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ظالم کے اندر فاسق لوگ، فاجر لوگ، برے کریکٹر کے حامل لوگ، کفار، بد مذہب، سب طرح کے لوگ شامل ہیں۔ تو بیٹھنا، کسی گیدرنگ کو جوائن کرنا ایک انفرادی عمل ہے، لیکن ہم اس انفرادی عمل کے اندر آزاد نہیں ہیں۔ اس عمل کے اندر بھی صحیح اور غلط کا عنصر موجود ہے۔ اس بیٹھک میں بھی، اس سرکل کو اختیار کرنے میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارا عمل درست ہے یا درست نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ غصے کا شکار ہوتا ہے، غصہ پی جاتا ہے تو اچھی بات ہے، محض غصے کا آنا بری بات نہیں ہے، یعنی ایک فطری امر ہوتا ہے غصہ، غصے کا غلط استعمال ممنوع ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان غصے کو قابو نہیں کر پاتا، اور پھر بعض اوقات اس غصے کی وجہ سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، دل آزاریاں شروع ہو جاتی ہیں، مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے، قتل و قتال شروع ہو جاتا ہے، تو غصے کی وجہ سے انسان جو ہے ظلم کرتا ہے، تو نہ تو انسان کو اس بات کی اجازت ہے کہ یہ غصے کا شکار ہو کر حد سے تجاوز کرے، نہ اس بات کی اجازت ہے کہ خواہشات کا شکار ہو کر حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے۔ بعض لوگ بچوں کو سزا دینے بیٹھتے ہیں، وہ اولاد ہوں، بحیثیت شوہر ہوں، بحیثیت استاد ہوں، اگر انہیں کوئی سزا دینی ہے تو جناب سزا تو ایک تادیب کا حصہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر تربیت ہوتی ہے، سزا اور ہوتی ہے اور اپنی بھڑاس نکالنا اور ہوتا ہے۔ سزا تربیت کا حصہ ہے، بھڑاس نکالنا ظلم ہے۔ سزا کی بھی حد ہے، سزا کی بھی کیفیت ہے، اس کی بھی نوعیت ہے۔ تو ہوتا یہ ہے گھروں کے اندر کہ ماں باپ بچوں کو تربیت نہیں کر رہے ہوتے، اپنی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں، اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں، اپنا جنون نکال رہے ہوتے ہیں۔ جناب یہاں بھی حدود و قیود ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ استاد ہوں، آپ شوہر ہوں، آپ والد ہوں، آپ کسی مرتبے کے حامل ہوں، آپ کوئی افسر ہوں، لیکن آپ کے لیے بھی ایک دائرہ ہے، اس دائرے کو آپ کراس نہیں کر سکتے۔ کھانے پینے کا معاملہ ہو، لوگ سمجھتے ہیں جو مرضی کھا سکتا ہے بندہ، نہیں، کھانے پینے کے اندر بھی ایک اعتدال ہے، ایک ایسا درجہ بھی آ جاتا ہے کہ جب حد سے زیادہ کھانا، ایسا کھانا کہ جو انسان کے اندر فساد پیدا کرے اور انسان کے پیٹ کو نقصان پہنچائے، تو وہ ممنوع اور ناجائز کے درجے میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ کھانا اب حلال نہیں رہتا، اب یہاں بھی غلو سے کام نہیں لینا، یہاں بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ بندہ اپنی ذاتی لائف کے اندر، اپنی نجی زندگی کے اندر اتنا بھی آزاد نہیں ہے کہ وہ ایسے کام کرنا شروع کر دے کہ اس کی طرف انگشت نمائی ہو، ارے ارے دیکھو 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 یہ کیا کام کر رہا ہے، ارے دیکھو یہ کیا پہن رہا ہے، ارے دیکھو یہ کیا کرنے لگا ہے۔ ہر بندہ اس پر اعتراض داغ رہا ہو اور اس کا عمل واقعی ایسا ہو کہ سلیم الطبیعت لوگ، نیک سیرت کے حامل لوگ یہ کہتے ہوں کہ ہاں واقعی یہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، کیا حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں اس نے۔ تو جناب انسان کا جو بیہیویئر ہے، اس کا جو پہناوا ہے، اس کی چال ڈھال ہے، اس کا رہن سہن ہے، اس کے اندر بھی ایک ایسا اعتدال ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ انگشت نمائی کا شکار نہ ہو۔ بات کرتے ہیں احادیث مبارکہ کی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا سابق تو سابق ہے، یعنی سبقت لے جانے والا، اور مقتصد یعنی جو معتدل ہے وہ ناجی ہے، کامیاب ہے، اور ظالم اس کی مغفرت ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والا جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والا جنت میں بلا حساب داخل ہوگا، مقتصد سے حساب میں آسانی کی جائے گی۔ مقتصد کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جو میانہ روی سے کام لیتا ہو، جو اعتدال سے کام لیتا ہو، حدود سے متجاوز نہ ہوتا ہو۔ اور فرمایا جس نے ظلم کیا، یعنی حدود سے تجاوز کر گیا، مقام حساب میں روکا جائے گا، اس کو پریشانی پیش آئے گی، اور اس کے بعد پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث پاک ہے، ایک آیت مبارکہ کے مضمون کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو، فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ لوگ ان میں سے وہ ہیں کہ جو اپنے نفس پر، اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، ومنہم مقتصد، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو میانہ چال والے ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو نیکیوں میں، اچھے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، بلا شبہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لوگوں کے تین احوال بیان کیے گئے، ایک وہ ہیں کہ جو راہ کے اندر رہ جانے والے ہیں، جو خطاکار ہیں، جو کوتاہی برتنے والے ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جو میانہ چال چلتے ہیں، اعتدال کی راہ اپناتے ہیں، متوسط راہ اپناتے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں کہ جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، یہ سبقت لے جانے والے سب سے آگے، میانہ چال رکھنے والے درمیانی درجے پر، اور جو کوتاہی کرنے والے ہیں یہ بلا شبہ وہ لوگ ہیں جو غفلت کا شکار ہوئے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ نے ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دیا کہ ایک مسلمان کے مزاج کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آزاد پن ہو، کھلی چھوٹ ہو، یا جو چاہے کرے، نہیں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ رب العزت نے حدود قائم کر دی ہیں، ان حدود کے گرد رہنا ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی گھریلو زندگی کی، گھریلو زندگی کے تعلق سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں بہت ہی پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ عورت کی اپنی ایک نفسیات ہے، اپنی ایک طبیعت ہے، اپنی ایک جبلت ہے، عورت کی جو عادات و اطوار ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں جو ایک مرد کی ہوتی ہیں۔ مرد ہر زاویے سے یہ سوچے کہ یہ جناب پرفیکٹ ہو جائے، یہ اس طرح بھی یوں ہو جائے، اس طرح بھی یوں ہو جائے، اور اس طرح بھی یوں ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عورت کی اپنی ایک سمجھ بوجھ ہوتی ہے، اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، اپنی ایک فطرت ہوتی ہے، تو عورت پر اتنی سختی نہ کی جائے کہ گھر ٹوٹ جائے، بلکہ عورت کو چلانے کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے، اپنے جیون ساتھی کو چلانے کے لیے، اپنی زندگی کے اس رفیق سفر کو چلانے کے لیے ایک اعتدال کا راستہ ہونا ضروری ہے۔ یہاں بھی حدود و قیودات ہیں، جب تک شادی کا بندھن ہے اس وقت تک بھی نرمی کے ساتھ، معافی و درگزر کے ساتھ، آسان طریقے سے معاملات کو انجام دینا ہے، اور اگر بالفرض گھر ٹوٹنے کا مرحلہ آ جائے، اللہ اکبر، طلاق کی نوبت کیا آ جائے، ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے، لوگ جہیز کا سامان توڑ دیتے ہیں، سسرالی الگ جناب قصر نکالتے ہیں، اور جو لڑکی والے ہوتے ہیں ایک کیس کریں گے کورٹ میں، دوسرا کیس کریں گے، تیسرا کیس کریں گے، جناب نان نفقہ نہیں دیا، جناب بچے کا اب اتنا خرچہ دیں، جناب ہمارا سامان یوں ہو گیا، فلاں چیز یوں ہو گئی۔ جہاں حقوق کا معاملہ ہے مطالبہ جائز ہوتا ہے، لیکن ایک وہ مطالبہ کہ جس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اپنی بھڑاس نکالنی ہے، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا، یہ سب کچھ بھڑاس نکالنی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِ، بیوی کو رکھنا ہے، اچھے طریقے سے رکھو، حسن سلوک کے ساتھ رکھو، اور اگر طلاق کی نوبت آتی ہے، اگر علیحدگی کا معاملہ آتا ہے، تو اس علیحدگی کے عمل کو بھی اچھے طریقے سے انجام دینا ہے۔ وہاں وحشت و بربریت کا بازار گرم نہیں کرنا، وہاں بھڑاس نہیں نکالنی، غصہ نہیں نکالنا، حدود سے تجاوز نہیں کرنا ہے وہاں پر۔ تو دیکھیے شریعت کی تعلیمات ہمیں ہر جانب سے گھیر رہی ہیں، ہمارے گرد حدود قائم کر رہی ہیں، ہماری نجی زندگی ہو، ہماری عبادات کا معاملہ ہو، ہماری گھریلو زندگی ہو، ہر زاویے سے ہمارے لیے حدود و قیودات بیان کر دی گئی ہیں۔ بات اگر کریں معاشرتی زندگی کی، ایک بندہ جب معاشرے میں رہتا ہے، یہاں بھی حدود و قیودات ہیں، جب رہن سہن ہوگا، معاشرے کے ساتھ ملنا جلنا ہوگا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی آواز اونچی ہے، آپ کی قوم ایسی ہے کہ جس قوم کا ایک اپنی پہچان ہے، یا آپ امیر زادہ ہیں، آپ کے پاس مال زیادہ آ گیا ہے، آپ کا جناب باپ افسر ہے، بھائی افسر ہے، خاندان میں سے کوئی افسر ہے، تو آپ اکڑ دکھاتے ہوئے پھریں گے، آپ اکڑاتے ہوئے پھریں گے، آپ تکبر کا شکار ہو جائیں گے، آپ فخر کا شکار ہو جائیں گے۔ نہیں، معاشرت کے اندر بھی حدود و قیودات ہیں، ایک دائرے میں رہنا ہے، ایک انسان کو اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنے کینہ کے اعتبار سے، اپنے بغض کے اعتبار سے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ ہمارے گرد معاشرتی اعتبار سے شریعت مطہرہ حدود و قیود بیان کرتی ہے، جناب احترام مسلم کا ہمیں درس دیتی ہے، کہ احترام مسلم کا جو درس ہے یہ جو پٹا گلے میں ہے احترام مسلم کا، اسے کبھی نہیں اتارنا ہے۔ معاشرے کے اعتبار سے کچھ غلطیاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ مال کی چمک انہیں گھیر لیتی ہے، ان کے اندر سما جاتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں جناب یہ آگے بڑھ گیا، فلاں آگے بڑھ گیا، اس نے تو کئی گاڑیاں کر لیں، اس کے تو کئی کاروبار ہو گئے، یہ تو ایک چھوٹے گھر کے بعد بڑے گھر میں منتقل ہو گیا ہے۔ اب بندے جو ہے اس سبقت کے اندر آتے ہیں۔ مال کے اندر سبقت لینا فی نفس ہی مباح ہے، جائز ہے، لیکن اگر بات ہو حلال و حرام کی تمیز کرنے کی تو جائز ہے۔ اگر کسی کا مطمع نظر یہ ہو جائے کہ بس مال آنا چاہیے، جس طریقے سے بھی آنا چاہیے، حلال و حرام کی قیودات کا وہ خیال نہیں رکھتا، تو پھر ایسا مال کس کام کا ہے؟ ایسا مال وہ مال ہے کہ قرآن نے جس کی بارہا مذمت کی ہے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم نے مال کا پیچھا کیا، تم مال کے پیچھے پڑے رہے، تمہارے مال نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، تم قبر میں جا پہنچے، اس مال کی وجہ سے تم ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ یہ تو کچھ معاشرتی مثالیں میں نے بیان کی۔ اب آگے میں یہ بیان کرنا جا رہا ہوں کہ جو بات کی گئی ہے آیت مبارکہ میں، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، متجاوز نہیں کرنا ہے، ولا تعتدوا، حدود سے متجاوز نہ ہو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ نجی زندگی کے تعلق سے، بات صرف اتنی نہیں ہے کہ عبادات کے تعلق سے، بات صرف اتنی نہیں ہے کہ گھریلو زندگی کے تعلق سے، بات صرف اتنی نہیں ہے کہ معاشرتی زندگی کے تعلق سے، بلکہ ہماری شریعت مطہرہ نے جو نظام ہمیں دیا ہے، بندہ اللہ کی راہ میں نیک کام کر رہا ہے، صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، یہاں بھی حدود بندی ہے، یہاں بھی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور وہ حدود بندی کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ چاہتا ہے میں سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، میرے پیچھے کچھ بھی نہ بچے، یہ بات بھی ناپسندیدہ ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں جو بات ارشاد فرمائی، اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے پیچھے والوں کو فقیر اور محتاج چھوڑ کے مرے، اس سے اچھا ہے کہ وہ ان کے لیے مال چھوڑ کر جائے۔ ایک شخص کے پاس مال ہے، چاہتا ہے سارا خیرات کر دوں، حالانکہ اس پر تو حج فرض ہو چکا تھا، اس پر تو پچھلی جو ہے وہ بہت سارے صدقات مالیہ رہتے ہیں، کفارے رہتے ہیں، منت کی ادائیگی رہتی ہے، مطلب مال خرچ کرنا ہے تو وہاں بھی یہ دیکھنا ہے کہ میرے اوپر جو صدقات واجبہ لازم ہیں، کہیں میں نے ان میں تو کوتاہی نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خیرات کیے جا رہا ہے، نفلی صدقہ انجام دیا جا رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، حدود سے تجاوز کیا اس نے، اس نے نفلی صدقہ کیا نیکی ملی، لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ بندہ نفل نماز تو پڑھ لے، فرض نماز نہ پڑھے۔ تو اس شخص نے صدقہ کرنے میں حدود سے تجاوز کیا کہ اس نے جو واجب صدقہ تھا وہ اپنے محل پر اپنے شرائط کے مطابق ادا نہیں کیا۔ محترم ناظرین کرام، آج کے سبق میں، آج کے لیکچر میں ہم نے جو اصول سیکھا، وہ مرکزی اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے باؤنڈریز مقرر کی ہیں، حدود مقرر کی ہیں، ہم ان حدود کے گرد رہیں گے، نہ کوتاہی کریں گے، نہ بارڈر کو کراس کریں گے، بلکہ جو شریعت کی تعلیمات ہیں اسے انجام دیں گے۔ کس طرح انجام دیں گے آپ کو سیکھنا ہوگا، کب کس موقع پر ہم نے کیا کرنا ہے۔ نماز پڑھنے والے کے لیے نماز کے احکام سیکھنا ضروری ہے کہ نماز میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ روزہ رکھنے والے کے لیے روزے کی تعلیمات سیکھنا ضروری ہے کہ روزے میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ حج کرنے والے کے لیے حج کی تعلیمات، شادی شدہ کے لیے گھریلو زندگی کے احکام، باپ کے لیے باپ کی ذمہ داریاں، استاد کے لیے استاد کی ذمہ داریاں، تاجر کے لیے تاجر کی ذمہ داریاں، اور ایک ملازم کے لیے ملازم کی ذمہ داریاں، امانت، دیانت، فرائض کی ادائیگی، جو کام سپرد ہوئے ہیں کس انداز پر ادا کرنا ہے، یہ ساری جو باتیں ہیں یہ سیکھیں گے، جہل دور ہوگا۔ जहल दूर होगा, आगाही आएगी, आगाही आएगी, हमें पता चलेगा हमारे लिए बाउंड्रीज़ क्या हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीयल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
ये है कामयाबी यही साहिबा, पढ़ो इसको समझो ये है।